جفا کیسے چھپا سکتے ہیں زہرا، ہم آپ کا غم کیسے بھلا سکتے ہیں زہرا۔
صلوات و سلام علی رسول المسدد المصطفی الامجد المحمود احمد ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه صلوات مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان کرام قدر، ایام شہادت مظلومہ نئی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں برپا کی گئی ان مجالس میں پانچ دن کا جو سلسلہ ہے، میں کوشش کروں گا کہ القابات حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ضمن میں کچھ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ ایک مقدمہ عرض کر دوں تاکہ سامعین کے ذہن میں یہ بات رہے کہ ہم القاب پر بحث کیوں کر رہے ہیں۔ لقب جب دنیا کسی کو دیتی ہے تو وہ اس کے ظاہر حال پر متوجہ ہوتے ہیں، آپ نے جس کا جیسا ظاہر دیکھا اسی ظاہر کے اعتبار سے آپ اسے لقب دے دیتے ہیں۔ اب باطن کیا ہے یہ بعض اوقات ہمیں معلوم نہیں ہوتا، لہذا دنیا میں بہت سارے ایسے پارسا مشہور ہو گئے ہیں کہ جن کی حقیقت ذات سے پارسائی کوسوں دور ہوتی ہے۔ ایک مرحلہ یہ۔ دوسرا مرحلہ، تاریخ میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ظلم ہوئے ہیں ان میں سے ایک ظلم یہ ہے کہ جو القاب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے، ایک ہوتا ہے شایان شان ہونا، نہیں یہ بحث شایان شان کی نہیں ہے، جو لقب ان کے تھے وہ لقب زور زبردستی سے دوسروں کے لیے استعمال کیے گئے اور اتنی کثرت سے استعمال کیے گئے کہ بعض اوقات وہ ایک مقولہ ہے، کہا جاتا ہے کہ جھوٹ اگر کثرت سے بولا جائے تو کبھی کبھی اس پر سچ کا گمان ہونے لگتا ہے، اور دنیا نے یہ سمجھ لیا کہ شاید یہی سچ ہے جبکہ سچ کچھ اور ہے۔ لہذا ایک مرحلہ تو یہ ہے کہ اہل بیت کے القاب بیان ہوں، دوسرا مرحلہ جب معصوم کسی کے لیے لقب استعمال کرتے ہیں تو معصوم ظاہر حال کو نظر میں نہیں رکھتے، شخص کا ظاہر جیسا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اہل بیت جب کسی کو لقب عطا کرتے ہیں تو اہل بیت ذات کی حقیقت کو نظر میں رکھتے ہوئے لقب عطا کرتے ہیں۔ لہذا اہل بیت کسی کو بھی کچھ لقب دے دیں تو یہ جان لیجئے گا کہ وہی اس کی حقیقت ذات ہے، وہ چیز حقیقت میں ویسی۔ لہذا اب ایک سلسلہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جاری کیا تاریخ میں کہ اپنے القابات کو اپنے شیعوں تک پہنچانے کا سبب پیدا کیا۔ اس کے ذریعے سے جو اپنے القابات بیان کیے گئے یا معصوم نے کسی دوسرے معصوم کا لقب استعمال کیا، اس کے لیے یہ ایک راستہ تھا کہ جس کے ذریعے سے معصوم کی ذات کے اسرار کو مومنین تک پہنچایا جا سکے، ورنہ معصوم کون ہے اور اس کی حقیقت ذات کیا ہے یہ سمجھنے کی نہ ہماری اوقات ہے اور نہ ہم اس جگہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو اہل بیت نے جو ہم پر ایک لطف کیا ہے وہ لطف یہ بھی ہے کہ اپنے القابات بیان کر کے جتنی ہماری اوقات تھی کم از کم اتنا ہمیں اپنی معرفت سے آگاہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب جتنا انہوں نے بیان کر دیا اتنا بھی ہمارے لیے سمجھ میں آنا مشکل ہے، لیکن سفر اگر طے کیا جائے، آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے تو وہ کریم ہے، دروازے پر آنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے۔ جو خود بھوکے رہ کر مادی طور پر دوسروں کو رزق عطا کر دیتے ہیں تو علم لینے والوں کو کیسے خالی ہاتھ جانے دے سکتے ہیں؟ ناممکن ہے۔ روٹیاں پہنچانا اہل بیت کا اصلی ہدف نہیں ہے، علم پہنچانا، معرفت کا راستہ کھولنا ہدف اصلی ہے۔ تو جو فرعی میں کسی کو خالی ہاتھ نہ جانے دے، وہ اصل میں کس طرح سے ممکن ہے کہ کسی کو جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس کا کوئی آ کر دروازے پر سوال کرے تو اہل بیت خالی نہیں جانے دے سکتے۔ تفصیلات انشاءاللہ میں کبھی عرض کروں گا، ایک مطلب جو ابھی بیان کرنے جا رہا ہوں، آج صرف ایک مقدمہ بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ اپنا مقصد آپ تک پہنچا سکوں۔ اس مطلب کی جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں تفصیل انشاءاللہ کبھی خدا نے مجھے موقع دیا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اجمالی طور پر بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پودے کی جو حیات ہوتی ہے، بیج سے اپنی حیات کو ظاہر کرنے کے لیے اسے چار عوامل کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ مطلب میں کئی جگہ پر بیان کر چکا ہوں لیکن ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں بعض مقامات پر تاکہ ہمارے ذہنوں میں کچھ مطالب ثبت ہو جائیں، ہم چیزوں کو اس طرح سے سمجھ لیں۔ لہذا جن کے لیے میں نے یہ مطلب پہلے بیان کیا ہوا ہے ان سے ذرا سی معذرت کے ساتھ، لیکن تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ بیج سے اپنی حیات کو ظاہر کرنے کے لیے پودے کو چار عوامل کی ضرورت ہے، مٹی، پانی، روشنی اور ہوا۔ ان میں سے کوئی ایک بھی فیکٹر اگر کم ہو جائے، بیج میں حیات ہونے کے باوجود اپنی حیات کو ظاہر نہیں کر پاتا، یہ چاروں عوامل اکٹھے ہوں گے تو حیات ظاہر ہوگی اور تبھی حیات اپنا سفر جاری رکھے گی۔ جس طرح سے پودوں کے اندر حیات ہے، جانوروں کے اندر حیات ہے، فرد کے اندر حیات ہے، اسی طرح سے اقوام کے اندر بھی حیات کا تصور پایا جاتا ہے، ملتوں کے اندر بھی حیات کا تصور پایا جاتا ہے۔ بعض ملتیں مردہ ہوتی ہیں، بعض زندہ ہوتی ہیں۔ زندہ ملتیں وہ ہوتی ہیں جو طول تاریخ میں نہ صرف اپنے آپ کو باقی رکھتی ہیں بلکہ رشد اور نمو بھی کرتی ہیں، پھیلتی ہیں، بڑھتی ہیں۔ اب اگر تاریخ میں آپ جا کر تمام اقوام کی بلا تعصب تمام اقوام کی ہسٹری کو جا کر اٹھائیں اور یہ دیکھیں کہ کس قوم نے سفر کہاں سے شروع کیا، کتنی مشکلات، کتنی پریشانیوں سے گزرنے کے بعد وہ قوم باقی رہی ہے، تو واحد مکتب تشیع آپ کو ایسا ملے گا۔ جس نے ضعیف ترین حالت سے اپنی ابتدا کی ہے, اور ضعیف ترین حالت یہ ہے کہ مکتب تشیع کی ابتدا ولایت کے چار گواہوں سے شروع ہوئی ہے. چار گواہ پیغمبر کے بعد مولا کائنات دروازوں پر جا رہے ہیں, نتیجہ کیا نکلا ہے؟ صرف چار آدمی ہیں جو ولایت کی گواہی دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. تو غدیر کے امتحان میں کتنے پاس ہوئے, کتنے فیل ہوئے, یہ تاریخ نے بتا دیا. چار آدمیوں سے جس مکتب کی ابتدا ہوئی ہے وہ آج 40 کروڑ سے زیادہ ہو چکا ہے, اور طول تاریخ میں نہ صرف اپنے آپ کو محفوظ رکھا, اپنے آپ کو بچایا بھی, بلکہ چونکہ حیات موجود تھی اس لیے رشد بھی کیا. اب آپ جا کر دیکھیں تاریخ میں جتنی تکلیفیں, جتنی مخالفتیں مکتب تشیع نے برداشت کی ہیں کسی اور مکتب اور کسی قوم نے برداشت نہیں کی. یہ میں نہیں کہتا, حتیٰ جو انگریز باز غیر مسلم محققین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مکتب تشیع پر پڑنے والی مصیبتیں اقوام عالم میں کسی قوم پر نہیں آئی ہیں, اور جو مصیبتیں انہوں نے دیکھی ہیں اصولاً انہیں صفحہ ہستی سے نابود ہو جانا چاہیے. اب انہوں نے آنے کے بعد جب یہ دیکھا کہ اتنی مصیبتوں کے باوجود, کبھی انشاءاللہ خدا توفیق دے آپ کی سماعتیں تقاضا کریں تو تاریخ تشیع آپ کے لیے بیان کروں گا, اور آپ کو بتاؤں گا کہ تشیع کن حالات سے نکل کر یہاں تک پہنچی. ایک مفصل داستان ہے اپنی جگہ پر. ابتدا میں یعنی دوسری اور تیسری صدی میں لوگوں نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کا عنوان ہے مقاتل الطالبین, اہل یا بنی ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام میں ان کے جدا گانا مقاتل لکھے گئے ہیں, اتنا اہل بیت اور ان کے چاہنے والوں کو شدت سے قتل کیا گیا ہے. کہ ایک پوری مفصل کتاب مقاتل الطالبین کے نام سے لکھی گئی ہے, اور بھی کتابیں ہیں انشاءاللہ, میں نے عرض کیا چونکہ ابھی موضوع نہیں ہے میرا. تو جب انہوں نے تحقیق کی تو تحقیق کرنے کے بعد انہوں نے یہ نکالا کہ چار ایسے فیکٹرز ہیں تشیع میں جنہوں نے طول تاریخ میں تشیع کو باقی رکھا ہے, اور میں یہ کہتا ہوں یہ چار فیکٹرز مٹی, پانی, ہوا اور روشنی کی مانند ہیں. کوئی ایک فیکٹر بھی آپ کم کر دیں تو تشیع اپنی حیات کو ظاہر نہیں کر سکتا. یہ چاروں کے چاروں فیکٹرز ائمہ نے خود تاسیس کیے ہیں, نبی نے خود بنائے ہیں, اور ائمہ نے اسے مزید تقویت دی. اور یہ چاروں کے چاروں فیکٹرز جہاں کہیں پر بھی تشیع نے انہیں جمع کیا, شیعت کو حیات ظاہر کرنے سے کوئی نہیں روک سکا. وہ چار فیکٹرز کیا کیا ہیں؟ ان میں سب سے اسٹرانگ فیکٹر جسے خود نبی نے اور ائمہ نے تاسیس کیا وہ عزاداری سید الشہداء کا فیکٹر. اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, بعض چیزوں کی طرف آپ ناظر بھی ہیں. عزاداری سید الشہداء کائنات بننے سے لے کر اب تک جاری ہے, خود نبی نے کی, ائمہ نے کی, اور بعد کے آنے والے ائمہ نے اس کو اور زیادہ مستحکم کیا. عزاداری نے ہمیں بچایا ہوا ہے, لہذا یہ مت سمجھیے گا کہ میری وجہ سے عزاداری ہو رہی ہے. ہماری وجہ سے عزاداری نہیں ہے, عزاداری کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں. لہذا یاد رکھیے گا شہرگ حیات تشیع کی عزاداری ہے, اور اس کی حفاظت اتنی ہی ضروری ہے جتنی شہرگ کی حفاظت ہوتی ہے. تفصیلات انشاءاللہ میں کبھی عرض کروں گا آپ کی خدمت. دوسرا فیکٹر جسے خود ائمہ نے, نبی نے اپنی حیات میں تاسیس کیا وہ مکتب انتظار امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام. پیغمبر کی احادیث سے لے کر 11ویں امام تک کی احادیث, اور پھر خود حضرت کے اپنے اقوال انتظار امام زمان. اتنی شدت سے اپنے اس آخری فرزند کو پیغمبر نے یاد کیا ہے کہ علماء اہل سنت میں ایک ہمارے دوست ہیں مفتی ہاشم رضا صاحب, وہ اہل سنت کے اندر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے عنوان پر احادیث جمع کر رہے ہیں اہل سنت کی کتب میں، اور ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ بتایا کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ 50 جلدوں سے زیادہ جلدیں آمادہ ہو جائیں گی جب میں یہ سارا میٹر جمع کر لوں گا، 3 جلدیں چھپ کر اب تک بازار میں آ چکی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 150 سال امام کی ولادت سے 150 سال پہلے اہل سنت کے ہاں امام مہدی پر کتاب لکھی جا چکی تھی، خود پیغمبر نے اور بعد میں ائمہ نے چاہا کہ ہم اس مکتب کو، اس فیکٹر کو، مکتب امام زمان، انتظار امام زمان کو ایز اے فیکٹر، انشاءاللہ ابھی اپنی جگہ ایک موضوع ہے کہ انتظار امام زمان سے مراد کیا ہے، اہل بیت کون سا انتظار چاہتے ہیں، حقیقی انتظار اور حقیقی منتظر کہتے کسے ہیں، انشاءاللہ اپنے وقت پر بحث کروں گا۔ تیسرا فیکٹر جسے خود نبی اور ائمہ نے تاسیس کیا اور چاہا اور استحکام دیا، وہ مکتب اجتہاد اور تقلید ہے، انشاءاللہ عرض کروں گا۔ حتیٰ ائمہ نے اپنے زمانے میں اپنے علماء تیار کیے اور پھر امام کی ان کے بارے میں رائے یہ ہوا کرتی تھی کہ یہ مسجد میں بیٹھ کر ہمارے علم سے وہ فتوے دے گا جو ہمارے قول کے مطابق ہوں گے۔ میں نے عرض کیا، تفصیلات کو میں کبھی اور انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ چوتھی چیز جسے خود ائمہ نے اور نبی نے تاسیس کیا اور مکتب کا ایک اہم پلر ہے، وہ مکتب دعا اور زیارت ہے۔ کسی مکتب میں نہ اتنی دعائیں آپ کو ملیں گی اور نہ اتنی زیارت۔ میں نے عرض کیا تفصیلات، انشاءاللہ کبھی اور اجمالی طور پر عرض کر دوں۔ دعا کیا ہے؟ دعا یہ ہے اگر آپ معصوم کی زبان سے پروردگار کو پہچاننا چاہتے ہیں، لسان معصوم سے، لسان معصوم سے اللہ کو پہچاننا چاہتے ہیں، اہل بیت کی منقول دعاؤں کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں، اس کے الفاظ میں غور کرنا شروع کر دیں۔ اہل بیت نے دعا کو اللہ کے عرفان کا وسیلہ بنایا۔ اور بہت سارے مطالب ہیں، اتنے مطالب ہیں کہ جو دعاؤں کی صورت میں پوشیدہ ہیں، کبھی انشاءاللہ توحید کے مطالب بیان کیے تو پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ زیارت کیا ہے؟ زیارت کے بہت ساری بحث ہے اپنے اندر، لیکن اجمال بیان کر رہا ہوں خالی۔ اگر آپ معصوم کی زبان سے معصوم کو پہچاننا چاہتے ہیں تو پھر زیارت کے مطالب پر غور کیا جائے۔ دعا کیا ہے؟ معصوم کی زبان سے خدا کا تعارف۔ زیارت کیا ہے؟ زیارت نامہ، ہر معصوم کا مخصوص زیارت نامہ گویا معصوم کی زبان سے معصوم کا تعارف ہے۔ اللہ اب ائمہ متوجہ ہیں، خود پیغمبر متوجہ ہیں اس بات کی طرف کہ میری حدیثوں کو جعل کیا جائے گا، میرے نام سے جھوٹ بولا جائے گا، جانتے ہیں کہ ہمارے صفات، ہمارے القاب دوسروں کو دیے جائیں گے، لہذا روایات میں سے بہت کچھ تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ایک فیکٹری شام میں لگی جس کا کام ہی کیا تھا کہ جو حدیث اہل بیت کی فضیلت میں ہے اسے کسی اور کے نام سے جاری کر دو، باقاعدہ فیکٹری، اس کا کام ہی یہی تھا۔ لہذا بہت ساری جگہوں پر آ کر لوگوں کے ذہنوں میں تشویش پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ حقیقت کیا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، اگر فضیلت ظاہر ہو رہی ہے اور کسی اور کا نام ہے اہل بیت کے علاوہ تو اس سے زیادہ بڑا جھوٹ کوئی ہے ہی نہیں، اس لیے کہ صاحب فضیلت کائنات میں اللہ کے بعد اہل بیت کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، اور پیغمبر نے اور خدا نے سوائے اہل بیت کے کسی کی مدح نہیں کی ہے، یا ان کی ہے یا ان کی ہے جو کہ ان کے دروازے پر سر جھکانے والے ہیں، باقی کسی کی فضیلت نہیں ملے گی، کسی کی مدح کرتے ہوئے اہل بیت دکھائی نہیں دیں گے۔ لہذا اب اہل بیت نے کیا کیا، پیغمبر نے کیا کیا، ان زیارت ناموں کے ذریعے سے جو نقل ہوئے ہیں، منقول ہوئے ہیں، خود ایک دوسرے کا تعارف کروایا ہے. اہل بیت نے ہم سے ہرگز یہ دیکھیے مقصد ہے آپ کو اور ہمیں بلوانے کا وہاں مقصد ہے, گھر سے باہر نکل کر جانے کا مقصد ہے, زری تک پہنچنا مقصد ہے, زری کو بوسہ دینا مقصد ہے, اور انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو قرآن سے ثابت کروں گا کہ زری کا بوسہ لینا کیوں ضروری ہے. قرآن سے ثابت کروں گا کہ کیوں ضروری ہے, حرکت کرنا کیوں ضروری ہے, جانا کیوں ضروری ہے, انشاءاللہ ثابت کروں گا. لیکن ابھی یہ ساری چیزیں اپنی جگہ, لیکن اہل بیت نے یہ چاہا کہ جب تم ہماری زیارت کے لیے آؤ تو تم نے حرم نہیں دیکھنا, تم نے زری کا معائنہ نہیں کرنا, تم نے ہم سے بات کرنی ہے. اب ہم سے جب بات کرو گے تو پھر کچھ آداب ہیں, آداب ہیں. وہ آداب کیا ہیں کہ پہلے کھڑے ہو کر ہمیں سلام کرو, اور جب ہمیں سلام کر رہے ہو تو یہ پہچاننے کی کوشش کرو ہم ہیں کون. جب ہمیں سمجھ جاؤ گے تو کلام خود بخود آسان ہو جائے گا, تمہیں پتہ لگ جائے گا. لہذا اہل بیت نے کیا کیا, زیارت ناموں کے ضمن میں اپنے تعارف پیش کیے. ہر اہل بیت کے زیارت نامے میں آپ کو ایک پورا حصہ القاب میں ملے گا, اور کبھی خدا نے کہا توفیق, یہ سب توفیقات ہیں, سب توفیقات ہیں. کبھی موقع ملے اور زیارت جامعہ کبیرہ کے اوپر بحث کروں تو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ زیارت جامعہ کبیرہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلتوں کا دریا ہے کہ جسے میرے نویں امام امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام, جاری کیا ہے جواد الائمہ کی لسان مبارک نے, اور ایک بحر بے کراں ہے فضیلت کا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. لہذا معصوم کی زبان سے معصوم کی فضیلتیں سننی ہیں تو زیارتوں کے ترجمے پڑھ کر دیکھیں, پھر یقیناً بہت سارے مقامات ایسے ہوتے ہیں جو بیان کیے جانے ہوتے ہیں. پچھلے سال خدا نے توفیق دی اور ہم نے اسی عنوان سے گفتگو کی تھی, تو وہاں میں نے کچھ القاب کے معنی بیان کرنے کی کوشش کی تھی. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے جو القاب بیان ہوئے ہیں, تمام معصومین میں بہت سارے القاب جناب سیدہ کے بالکل مختلف ہیں, اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جب تک انسان فکر کے کئی مراتب کو طے نہیں کر لیتا اس لقب کا معنی سمجھ میں نہیں آتا. جتنے بھی القاب, میں نے کہا چونکہ حقیقت ذات پر سے پردہ ہٹایا جا رہا ہے, اسرار پر سے پردہ ہٹایا جا رہا ہے, لہذا لقب کو اگر سرسری طور پر پڑھ کر آگے نکل جائیں گے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا, لیکن اگر اس کی گہرائی میں اتریں گے ذرا سا کہ یہ مقام مقام کیا ہے, کہنا کیا چاہتے ہیں معصوم, جب پکارا ہے تو مقصد کیا ہے, تو پھر مطالب کے سمندر کھلنا شروع ہوتے ہیں. اب حضرت کا ایک معروف لقب جو بیان ہوا ہے وہ ہے شافعہ. حضرت نے شفاعت کرنی ہے قیامت کے دن. کوشش کروں گا, مجھے نہیں معلوم میں کتنے دن میں اپنا مطلب پورا کر سکوں, اگر ایک دن کل ہو گیا, کل پرسوں تک ہوا, پرسوں جب بھی یہ ہوا تو اس سے اگلا لقب انشاءاللہ شہیدہ, الشہیدہ, اور اگر وہ بھی پورا ہو گیا اور توفیق شامل حال رہی تو تیسرا, جتنے بھی القاب پیش کر سکا آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. جو بھی خیرات علمی خود حضرت کے دروازے سے ملی ہے اس کے ضمن میں مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. شفاعت کا جو تصور ہے وہ تقریباً عالم اسلام میں متفق علیہ ہے, پورے عالم اسلام. آیات اپنی جگہ ناظر ہیں, روایات اپنی جگہ ثابت کرتی ہیں, اور روایات میں ایک مفصل بحث ہے کہ کون کون شفاعت کر سکتا ہے یا قیامت کے دن کرے گا. میں نے تقریباً کا لفظ اس کیوں استعمال کیا, اس لیے کہ صرف ایک فرقہ ایسا ہے جو 250-300 سال پہلے مسلمانوں کے درمیان میں تیار کیا گیا, یہ فرقہ منکر ہے شفاعت کا. اچھا, اب جب شفاعت کا منکر ہوتا ہے تو شفاعت سمجھ لیجئے کہ سکے کا دوسرا رخ توسل. شفاعت اور توسل ایک ہی سکے کے سمجھ لیجئے, دو رخ ہیں. شفاعت آخرت سے تعلق رکھتی ہے، توسل دنیا سے تعلق رکھتا ہے. لہذا اب جو شفاعت کا منکر ہوگا آٹومیٹیکلی دنیا میں توسل کا بھی منکر ہوگا. جہاں شفاعت ثابت ہو جائے گی توسل خود بخود ثابت ہو جائے گا. اب وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن کی بعض آیات ایسی ہیں کہ جو بعض افراد کے بارے میں یہ کہتی ہیں کہ قیامت کے دن ان کا کوئی شفیع نہیں ہوگا، کوئی ناصر نہیں ہوگا، ان کی کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. ان آیات کو پڑھنے کے بعد وہ لا کر سامنے رکھتے ہیں، مثلا نوجوانوں کے سامنے آیت رکھ دی اور کہا دیکھو قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ کوئی شفاعت اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. اب ہمارے لاجواب نوجوان طبقہ فوراً قرآن سے ہم جتنا دور ہو چکے ہیں اس کے آثار یہ ہیں کہ ہم فوراً گھبرا جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں اچھا قرآن نے کہا ہے تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں. کئی آیات ایسی ہیں کہ جو یہ بیان کرتی ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کسی کی نہیں سنے گا، کسی کی نہیں سنے گا، کوئی شفاعت نہیں ہے، کسی کو اجازت نہیں ہے بولنے کی قیامت کے دن. اب پڑھنے کے بعد انسان تعجب کرتا ہے، کہتا ہے پھر وہ جو میرا عقیدہ تھا، وہ جو میں شفاعت کا تصور رکھے ہوا تھا، اس کا کیا ہوگا؟ لہذا وہ مشکل میں پڑ جاتا ہے. تو عرض خدمت یہ ہے عزیزان من، یہ یاد رکھیے گا کہ اگر قرآن کی ایک آیت سے عقیدہ لینا ہوتا تو خدا 6666 آیت نازل نہ کرتا. اگر ایک آیت سے، آیا اللہ تعالیٰ چند آیتیں اتار دیتا ہر عقیدے کے بارے میں ایک ایک آیت، اور 10-15-20 آیتوں میں قرآن نمٹ جاتا. تو بس خدا جانتا ہے کہ ایک آیت سے بات پہنچنی نہیں ہے، یہ مجبوری ہماری ہے، خدا کی نہیں ہے، ہماری عقلوں کا مسئلہ ہے. لہذا اللہ نے اب جب آیات اتاری ہیں تو مختلف مقامات کو بیان کرنے کے لیے مختلف لہن استعمال کیے. میں مثال دیتا ہوں، بات کو آگے بڑھاتا ہوں. مثلا آپ بعض آیات پر جا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ خدا کہتا ہے کہ میرے سوا اگر کسی کی بھی اطاعت تم نے کی تو میں تمہیں جہنم میں ڈال دوں گا، میرے علاوہ کسی کی اطاعت جائز نہیں. اب اگر میں اس آیت کو سامنے رکھوں تو اس کا مطلب رسول کی اطاعت بھی نہیں ہونی چاہیے، کسی اور کی اطاعت بھی نہیں ہونی چاہیے اس آیت کو سامنے رکھوں. اور اگر میں نے اس آیت کو سامنے رکھ کر اپنا عقیدہ بنایا تو میں اسی وقت اسلام سے خارج ہو جاؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ دوسری آیت نے آ کر بتایا کہ خدا کے علاوہ پیغمبر کی اطاعت بھی واجب ہے. تو پھر وہ کون سی آیت تھی؟ وہ آیت مراحل توحید کو بیان کر رہی ہے. مراحل توحیدی میں خدا کی اطاعت کے علاوہ کوئی اطاعت جائز نہیں ہے. لیکن اگر خود خدا کسی کی اطاعت کا کہہ دے، اگر خود خدا کسی کی اطاعت کا کہہ دے تو اب توحید کا تقاضا یہ ہے کہ بات صرف اس کی ماننی ہے، اپنی نہیں چلانی. یہی غلطی شیطان نے کی، میں یہی غلطی کی. اس نے کہا میں تیری بات مانتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا میری بات مانتا ہے، آدم کو سجدہ کر. اب اگر دل میں میل نہیں ہوتا تو فوراً سجدہ کر لیتا، لیکن چونکہ دل میں میل موجود تھا اور صحیح معنی میں توحید کی شناخت نہیں تھی، یہ سمجھ رہا تھا کہ میں مٹی کے پتلے کو سجدہ کر کے چھوٹا ہو جاؤں گا، سمجھ رہا تھا. یہ بھول گیا تھا کہ جس نے حکم دیا ہے اصل عبادت اس کی ہے، اور وہ اگر مجھے کسی پست چیز کے سامنے کا سامنے جھکنے کا کہہ بھی دے تو میں نے سر جھکا کر یہ بتانا ہے کہ میں تیرے سوا کسی کا حکم نہیں مانتا، اور تیرے کہنے کے بعد میں چھوٹا نہیں ہو جاؤں گا. تو مجھے کیوں، میں نے انشاءاللہ یہ تفصیلات چاہتے ہیں، کبھی انشاءاللہ سجدے پر گفتگو کروں گا تو آپ کو عرض کروں گا خدمت میں. سجدہ یاد رکھیے گا سجدہ کی حقیقت کیا، سجدے کی حقیقت تذلل نہیں ہے، سجدے کی حقیقت ذلت کا اظہار نہیں ہے. گرچہ شامل ہے، ہمیں کرنی چاہیے، لیکن سجدے کی حقیقت ذلت نہیں ہے. دیکھیے ظرف کو اگر بڑھانا ہو تو دو طریقے ہیں، یا ظرف کو بڑھایا جاتا ہے اس کا منہ بڑا کر کے، اس کا ڈائمیٹر بڑا کر کے، لیکن اس میں ظرفیت اتنی پیدا نہیں ہوتی۔ کسی ظرف میں اگر ظرفیت بڑھانی ہو تو دوسرا طریقہ یہ کہ اس کی گہرائی کو بڑھایا جاتا ہے۔ جتنا ظرف گہرا ہوتا چلا جائے گا اتنی ظرفیت اس کی زیادہ ہوتی چلی جائے گی۔ بعض اوقات جھیلوں کا، جھیلیں ہوتی ہیں، ان کا جو سائز ہے وہ اوپر سے بڑا ہوتا ہے لیکن بڑی جلدی سوکھ جاتی ہیں، لیکن کچھ کنویں ایسے ہوتے ہیں جو سال ہر سال پانی دیتے رہتے ہیں، اس لیے کہ کنویں کی ظرفیت زیادہ ہوتی ہے، گہرا زیادہ ہوتا ہے۔ بس گہرائی ظرفیت بڑھاتی ہے۔ مقام سجدہ کیا ہے؟ ظرفیت بڑھاتا ہے۔ سجدہ کیا ہے؟ سجدہ نیچے جانا نہیں ہے ذلت میں، سجدے کی طوالت بتائے گی بندے کی ظرفیت کتنی ہے۔ سجدے کی طوالت، سجدے کا خلوص بتائے گا، سجدے کا خلوص بتائے گا کہ عبد کی ظرفیت کتنی ہے۔ یہ جو اب آئمہ کے اتنے طویل سجدے تاریخ میں نقل ہوئے ہیں، اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ سجدے کو سر میں رکھ کر اپنے پروردگار کو بتائے رہے تھے، پروردگار ہماری ظرفیت زیادہ ہے، ظرفیت زیادہ ہے۔ جب ظرفیت زیادہ ہوتی ہے تو وہاں سے عطا بھی زیادہ ہوتا ہے۔ بس گہرائی ہر جگہ پر، نیچے جانا ہر جگہ پر تذلل کے معنی نہیں دیتا۔ اگر یہ بات شیطان کی سمجھ میں آ جاتی، اگر یہ بات سمجھ میں آ جاتی تو شاید کبھی بھی ظاہر سے دھوکہ نہ کھاتا، لیکن جس دل میں میل ہو وہ دھوکہ کھا جاتا ہے۔ لہذا پروردگار جو عبادت چاہتا ہے وہ کون سی عبادت ہے؟ جو اس کی مرضی سے ہو، اس کی مرضی سے۔ ورنہ کبھی آپ نے بھی کبھی تو سوچا ہوگا کہ پروردگار اتنی عظمت ہمیں عطا کرنے کے بعد، مومن کو یہ سارے مقامات عطا کرنے کے بعد، ایک کالے پتھر کے بنے ہوئے مکان کے سامنے کہتا ہے سر جھکا دو؟ اگر سجدہ کرتے ہوئے یہ سوچ لیا کہ میں کالے پتھر کے سامنے سر جھکا رہا ہوں تو نماز ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیں اس سے غرض ہی نہیں ہے، ہم نے تو یہ دیکھنا ہے جھکانے والا کون ہے، کس کے کہنے پر سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ فرق ہے، یہیں سے گفتگو سے سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ لہذا اب مقام کیا ہے؟ مقام یہ ہے کہ انسان کے اندر ظرفیت ہونی چاہیے، ظرفیت ہوگی تو خود بخود وہاں سے عطا کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے۔ مقام شفاعت میں مرحلہ کیا ہے کہ بعض لوگوں نے سمجھا کیا؟ یہ سمجھا، اب اسی طرح سے پروردگار اگر اپنے نبی کی اطاعت کے علاوہ کسی کی اطاعت کا حکم نہ دیتا ہم بھی نہ کرتے، لیکن خدا نے کیا کہہ دیا؟ کہا کہ نہیں، میری صرف اطاعت نہیں، صرف میرے رسول کی اطاعت نہیں، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، صاحبان امر کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ تو اب جا کر کلمہ مکمل ہوا ہے قرآن سے، تو تمہیں یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ صرف لا الہ الا اللہ کافی نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کہنا پڑے گا، کیونکہ پیغمبر کی اطاعت کا حکم بھی موجود ہے۔ تو یا تو قرآن سے آئے اولی الامر باہر نکال دو یا کلمہ مکمل کر لو۔ تو کلمہ مکمل ہوتا ہی علی ولی اللہ سے ہے۔ اب اگر آدھا قرآن لینا، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اسلام میں داخل ہونا ہے تو پورے داخل ہو، آدھے مسلمان اللہ کو نہیں چاہیے، قرآن کو اگر ماننا ہے تو پورے قرآن کو مانو۔ اب اللہ جن کو شفاعت، جس مقام پر یہ کہہ رہا ہے کہ میں شفاعت نہیں قبول کروں گا، ان کا کوئی شفیع نہیں ہوگا، ان کا کوئی ناصر نہیں ہوگا، تو یہ دیکھو اللہ خطاب کس سے کر رہا ہے، اللہ خطاب کس سے کر رہا ہے۔ تو جب مخاطبین سمجھ میں آ جائیں گے، آیت کا لہر خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ ورنہ اسی قرآن میں اس نے کہا من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے، کون ہے جو اس کے سامنے کسی کی بھی شفاعت کرے؟ اگر بات یہاں رک جاتی ہم بھی مان لیتے ہیں۔ اس نے فرمایا الا باذن ہی، مگر اللہ کا اذن ہونا چاہیے۔ دیکھیے، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میں کسی کو باہر نہیں جانے دوں گا مگر یہ کہ کسی کے پاس میرا اجازت نامہ ہو، اور بعد میں پتہ لگے میں نے کسی کو اجازت نامہ نہیں دیا تو آپ مجھے پکڑ لیں گے گریبان سے، کہیں گے مولانا ہمیں بہلانے کی ضرورت کیا تھی، جب آپ نے کسی کو باہر جانے کا اجازت نامہ ہی نہیں دیا تو صاف صاف کہہ دیتے کہ کوئی باہر نہیں جائے گا، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ جس کو میں نے اجازت دی ہو تو اب جب میرے جیسے بولنے والے کے اوپر اعتراض ہو سکتا ہے، اگر اللہ نے قیامت کے دن کسی کو اذن نہ دیا ہو تو مخلوق پوچھنے کا حق تو رکھتی ہوگی نا، پروردگار اگر اذن کسی کو نہیں دیا تھا تو کہا کیوں تھا؟ خدا لغو کلام نہیں کرتا، اگر اذن کسی کو دیا ہے تو ہی اشارہ کرے گا، لیکن مقام امتحان کا تقاضا یہ ہے کہ اذن کا تو ذکر کر دو، معزون مت بتاؤ، تاکہ لوگ خود تلاش کریں کہ کوئی تو ہوگا جس کے پاس قیامت کے دن اذن ہوگا، کوئی تو ہوگا. لہذا فرمایا یوم اذن قیامت کا دن لا تنفع الشفاعہ، کسی کی بھی شفاعت فائدہ نہیں دے گی، الا من اذن له الرحمن، مگر وہ جس کو رحمان نے اجازت دی ہوگی، جو رحمان کی طرف سے معزون ہوگا. بس اللہ نے معزون کا ذکر کر دیا، معزون کا نام نہیں بتایا، تاکہ انسان اپنی عقل سے استعمال کرے، اور استعمال کرنے کے بعد تلاش کرے کہ اللہ نے اگر اجازت دی ہے تو کس کو دی ہوگی. بھائی یہ جان لو، اگر تم نے دنیا میں معزوم تلاش کر لیا، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. اب مسئلہ کیا ہے، میں نے عرض کیا شفاعت، شفاعت دو رخ ہے، شفاعت کا دنیاوی رخ کیا کہلاتا ہے؟ توسل. دنیا میں جو کیا جاتا ہے توسل، آخرت میں جو کام آئے گی وہ ہے شفاعت. اب مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے عزیزان، دو مشکلیں ہیں انشاءاللہ، دیکھتا ہوں میں آج کہاں تک پہنچتا ہوں، اگر ایک بیان کر سکا تو ایک بیان کر دوں گا، کل دوسری بیان کر دوں گا. مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ کہ جو شفاعت کا انکار کر رہے ہیں ان کی ایک دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں بھائی جب ہم نے اعمال انجام دے لیے، اب میں نے اعمال انجام دیے، میں نے کلمہ پڑھا، میں نے ایمان لایا، میں نے سارے اعمال انجام دے دیے، اب جب میں نے انجام دے دیے سارے اعمال تو پھر جو میرا حق بنتا ہے وہ اللہ مجھے عطا کر دے گا. ایسے ہی ہے نا بھائی، میں ایمان لایا، میں نے اعمال انجام دیے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے حساب کرنا ہے، تو جو میرا حساب کتاب بنتا ہے وہ اللہ مجھے عطا کر دے. شفاعت کی کیا ضرورت ہے؟ شفاعت کی جو میرا حق نہیں ہے وہ مجھے کیوں ملے؟ پہلا سوال یہ. اور بات تو بڑی ویلڈ سی نظر آتی ہے، اوپر سے ویلڈ نظر آتی ہے، اندر سے نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے پہلا مرحلہ یہ یاد رکھیے گا، میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، اگر بحث کی جائے استحقاق کی، استحقاق کی، تو استحقاق کے مقابلے پر آتا ہے عدل الہی. عدل الہی، عدل الہی آتا ہے. حق کی جہاں بات ہوگی تو مقابل پہ کیا چیز آئے گی؟ عدل. اگر خدا ہمارے استحقاق کے حساب سے کام کرے گا، فیصلہ کرے گا، تو عدل کر رہا ہوگا نا، عدل کر رہا ہوگا، ظلم تو نہیں کرے گا، ظلم کرتا نہیں ہے وہ. تو مجھے میرے حق کے برابر دینا، اسی کو عدل کہتے ہیں. تو عزیزان من، جس کسی کے اندر بھی یہ خوش فہمی ہے کہ مجھے میرے استحقاق کے بعد کچھ مل جائے گا، اسے جاگنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اگر استحقاق قائم ہونے لگے تو ہمارے پلے میں کچھ ہے ہی نہیں. کس چیز کا استحقاق؟ جان اس نے دی، عقل اس نے دی، ایمان اس نے دیا، توفیق اس کی طرف سے. جب سب کچھ اس کی طرف سے تو میرا استحقاق کس بات کا؟ استحقاق اسی لیے دیکھیں، خود اس نے انبیاء کا یہ جملہ کوٹ کر دیا تاکہ اپنے عمل پر اکڑنے والے، اپنے عمل کو کچھ سمجھنے والے متوجہ ہو جائیں. کہا میرے چاہنے والے وہ ہیں جو مجھے خطاب کر کے کہتے ہیں ربنا عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، اے رب، اے پروردگار، ہم سے قیامت کے دن اپنے فضل سے معاملہ کرنا، اپنے عادل سے مت کرنا، اس لیے کہ تیرے عادل کی بات آ جائے تو کسی کا کوئی استحقاق قائم ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ الٹا جان کو آ جائے گا. اس لیے کہ ہر سانس کی ایک قیمت ہے، اگر ہر سانس کی قیمت دینی پڑ جائے تو میرے پاس اعمال تو کیا کچھ بھی نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا کیوں دعائے عرفہ میں، کیوں دعائے عرفہ میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت سے شروع کر رہے ہیں شکر کو کہ جب ہم پاپ آب و گل کے درمیان میں ہوتے ہیں، جب ہم نطفے کے درمیان میں ہوتے ہیں، وہاں سے میرے مولا نے شکر ادا کرنا شروع کیا۔ متوجہ کرنا چاہتے ہیں امام حسین کہ اگر شکر ادا کرنا چاہتے ہو کتنی تمہاری زندگی ایسی ہے جو صرف اس کے فضل کی محتاج تھی، وہ فضل نہ کرتا تم وجود میں نہ آتے، وہ رحم نہ کرتا تم وجود میں نہیں آتے۔ تو جب ہمارا وجود اس کے رحم کی وجہ سے ہے تو میرے عمل کی اوقات کیا ہے کہ میں خدا کے سامنے جا کر یہ کہوں میں نے سجدہ کیا، میں نے نماز پڑھی، میری اوقات کیا ہے؟ تو پہلا مرحلہ تو یہ ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے عمل ہو، ایمان ہو، کوئی بھی چیز ہو، بات استحقاق کے علاوہ، کیا استحقاق، فرض کیجئے، اب میں ایک فرضیہ پیش کرتا ہوں تاکہ بات آگے بڑھے۔ فرض کیجئے کہ کوئی ایسا شخص پہنچ گیا قیامت کے دن جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو بھائی زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا بخشا جائے گا، زیادہ سے زیادہ ہوگا بخشا جائے گا، جنت کیوں ملے؟ وہ اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ تو اللہ نے کہاں کہا ہے کہ تم نماز پڑھو گے تمہیں جنت ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جنت کے لیے تو اس نے کہا ہے کہ مجھ سے معاملہ کرو، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ۔ جنت تو اللہ نے، اب جاؤ گے تو جنت تو اللہ نے صدیقین کے لیے رکھی ہے، جنت تو اللہ نے شہداء کے لیے رکھی ہے، جنت تو اللہ نے متقین کے لیے رکھی ہے۔ بس صرف عمل کام نہیں آئے گا، خلوص کام آئے گا۔ چلو مان لیا کہ جنت میں پہنچ گئے، تو کیا جنت کا جس درجے میں پہنچے ہو وہی آخری ہے؟ اگر تم نے یہ تصور کر لیا تو اس کا مطلب تم نے ابھی خدا کو پہچانا نہیں ہے۔ جنت کے عالی مراتب میں پہنچنے کے لیے ہر مرحلے پر، اسی لیے یاد رکھے گا قیامت کے ناموں میں سے ایک نام قیامت کا ہے یوم الحسرہ۔ قیامت کے دن ہر انسان حسرت کرے گا، ہر انسان، یوم الحسرہ۔ تو گناہگاروں کی حسرت تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن مؤمنین کی، نیکوکاروں کی، وہ کیوں حسرت کریں گے؟ وہ اس لیے حسرت کریں گے کہ جب عالی مقامات کو دیکھیں گے تب پتہ لگے گا، پھر حسرت کریں گے کاش ہم نے عمل زیادہ کر لیے ہوتے۔ بس حسرت ہر جگہ ہوگی۔ اب جہاں حسرت ہوگی وہاں کوئی ہونا چاہیے کہ جس کا اذن کام آئے، اگر جنت میں بھی پہنچا ہوا ہے تو اگلے درجے میں لے جانے والا ہو۔ بھئی ہمیں ہمارے عمل ایک حد تک لے جا سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں لے جا سکتے انشاءاللہ۔ اب یہ مرحلہ ہے، میں چونکہ اس بحث کو زیادہ تفصیل میں نہیں لے جانا چاہتا، ورنہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں ابھی ایک اشارہ کر کے کہ انسان کے قبر کے بعد، قبر کے مراحل تو ایک الگ گفتگو ہے، قبر کی بات نہیں کر رہا، حشر سے لے کر جنت تک پہنچنے کے کم از کم 10 مقامات بیان ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس، مجھے تو اس بات کا بھی یقین نہیں ہے کہ ہمارے پاس اتنا بھی عمل ہو کہ ہم حشر سے نشر کے حصے میں چلے جائیں، ہمارے اعمال نہیں ہیں اتنے کہ حشر سے نشر تک پہنچا دیں۔ نشر سے پھر آگے بڑھتے بڑھتے کہاں تک جانا ہے؟ صراط، مرصاد، پھر جا کر کہیں جو بہشت میں داخل ہوگا۔ 10 مرحلے طے ہوں گے، ہیں ہمارے اعمال اتنے کہ 10 مرحلے طے ہو جائیں؟ کتنے حقوق گردن پر، کتنی باتیں گردن پر، جھڑتے 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 تو بچے گا کیا آخر میں جو دیں گے؟ تو کوئی تو ہونا چاہیے ہاتھ پکڑنے والا۔ تو اب مرحلہ کوئی ہونا چاہیے، یہ تو اس وقت ہوگا جب میرے اعمال میرے کام آئیں گے۔ اب عمل، اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے عمل میں کوئی ایسی چیز ہے تو یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب مرحلہ توسل کی طرف آتا ہوں۔ مرحلہ توسل کیا ہے؟ اگر میں نے، اب دیکھیے عمل آخرت میں کب کام آئے گا؟ جب دنیا میں قبول ہوگا۔ دنیا میں قبول ہوگا عمل تب قیامت میں کام آئے گا نا۔ زیادہ فلسفے والی بحث کہہ دی میں نے، کہا بھائی دیکھیں دنیا، ابھی جس عمل کی ہم بات کر رہے تھے قیامت کے دن، وہ دنیا میں کیا ہوا عمل ہے نا، قیامت میں تو کوئی عمل نہیں ہے، دنیا میں کیا ہوا ہوگا وہاں ریکارڈ پہ کام آئے گا، عمل تو ہم نے دنیا میں انجام دینا ہے۔ تو دنیا میں بھی عمل جو قبول ہوگا وہ وہاں کام آئے گا نا۔ تو اگر رد ہو گیا تو کوئی کام نہیں آئے گا. لہذا اب روایت نے کیا کہا, روایت نے کہا کہ جس کسی کی بھی نماز قبول ہو گئی اس کے باقی اعمال قبول ہوں گے, اور جس کی نماز رد ہو گئی تو اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. اب اگر یہ دیکھیں کہ نماز کیسے قبول ہوگی, کیا واقعاً میرے پاس کوئی ایسی چیز ہے, کوئی مقام ایسا ہے کہ جس کو سامنے رکھ کر میں یہ کہوں کہ ہاں گارنٹی ہو گئی میری اس بات کی کہ میری نماز قبول ہو گیا ہے میرے پاس کوئی چیز؟ مجھے کوئی آیت کوئی روایت لا کر ایسی دکھا دیں کہ جو یہ کہے کہ تم نے اگر تکبیرۃ الاحرام خلوص سے پڑھی تو تمہاری نماز قبول. کوئی ہے روایت؟ میں نے نہیں سنی آج تک. الحمد اگر تم نے خلوص سے پڑھی یا سورہ خلوص سے پڑھی یا سجدہ کیا یا تم نے رکوع کیا یا شہادتین دی, جو کچھ بھی کیا, ان میں سے کوئی ایک جگہ لا کر بتا دیں کہ جس میں قبولیت کی گارنٹی موجود ہو. نماز پڑھ لیجیے آپ پوری, پوری نماز میں کوئی مقام ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر قبولیت کی گارنٹی موجود ہو. ہمیں نہیں پتا ہم اللہ کے حضور تھے نہیں تھے, ذہن وہاں تھا نہیں تھا, میں کتنا اللہ کی طرف جا سکا مجھے نہیں معلوم. لیکن اگر کوئی جگہ ایسی آ جائے کہ جہاں میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں, فرشتے بھی شریک ہو جائیں, اللہ بھی شریک ہو جائے, تو وہ حصہ تو میں خدا کو کہہ سکتا ہوں نا. اللہ سے کہوں گا قیامت کے دن کہ پروردگار باقی نماز کا تو نہیں پتا لیکن اس عبادت میں تو تیرے فرشتے بھی تھے, نماز کے اس حصے میں تو بھی تھا. وہ حیرت ہو رہی ہے آپ کو کیا؟ قرآن نے کیا کہا, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بھائی مجھے میری حمد کا تو نہیں پتا کہ میرے ساتھ خدا اور اس کے فرشتے ہیں یا نہیں, سجدے کا نہیں پتا, رکوع کا نہیں پتا, تشہد کا نہیں پتا, لیکن جہاں میں نے درود پڑھا وہاں پہ اللہ بھی شامل ہے, اس کے فرشتے بھی شامل ہیں. تو وہ جگہ دیکھیں, اسی لیے پورے عالم اسلام کا متفق علیہ فتویٰ یہ ہے کہ جس کسی نے بھی اپنی نماز میں اہل بیت پر درود نہیں بھیجا, پورے عالم اسلام کا. اب باقیوں کو تو میں تفصیل سے نہیں بتا سکتا. امام شافعی اہل سنت کے بڑے امام, ایک بہت بڑا فرقہ ہے جو ان کی پیروی کرتا ہے, عالم اسلام میں احترام ہے. امام شافعی نے بہت سارے اشعار کہے ہیں, ان اشعار کے اندر امام شافعی نے بعض جگہوں پر آیات کو کوٹ کیا ہے, آیت کا مطلب ہے, بعض جگہوں پر احادیث کو بیان کیا ہے, اور انہی کے درمیان میں بعض جگہوں پر اپنے فتوے بھی دیے ہیں. شعر کے اندر فتویٰ موجود ہے, آیت بھی, روایت بھی, فتویٰ بھی. اور ان کا مشہور و معروف شعر ہے, آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, آیت بھی ہے, روایت بھی ہے, فتویٰ بھی ہے. شعر کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں, یا آل بیت رسول اللہ حبکم, اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت, آپ کی محبت, فرض من اللہ فی القرآن انزلہ. یہ ہے آیت, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ. قرآن میں اللہ نے آپ کی محبت کو فرض کیا ہے. وہ قرآن جو اللہ نے نازل کیا ہے, اس قرآن میں آپ کی محبت کو اللہ نے فرض کیا ہے, واجب قرار دیا ہے. یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم الفخر انکم, آپ کے عظیم فخر کے لیے یہ بات کافی ہے. من لم یصل علیکم لا صلاۃ له, جس نے نماز میں آپ پر درود نہیں بھیجا, لا صلاۃ له, اس کی کوئی نماز ہی نہیں ہے. امام شافعی کا فتویٰ بھی ہے, روایت بھی موجود ہے, اور آیت بھی موجود ہے. کیا کہا؟ کہ فرمایا کہ اہل بیت رسول وہ ہیں کہ اگر اہل بیت رسول پر تم نے درود نہ بھیجا لا صلاۃ لہو, اس شخص کی کوئی گویا نماز ہی نہیں ہے, باطل ہے نماز. اگر نماز میں کم از کم ایک مرتبہ درود نہ پڑھا جائے, لہذا تشہد کا جو واجبی حصہ درود ہے, آپ پوری نماز میں اگر تشہد میں وہ درود بھول جائیں نماز باطل ہو جاتی ہے, نماز باطل ہو جاتی ہے. اب جو دنیا میں وسیلے کے منکر ہیں ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کے ذکر کے بغیر تمہاری نماز قبول نہیں ہوتی, جن ذوات مقدسہ کے ذکر کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی, نماز قبول نہ ہو باقی اعمال قبول نہیں ہوتے, یعنی جن کے ذکر کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی, ان کے وسیلے کے بغیر اللہ کیسے قبول کر رہے ہیں؟ نماز ادا نہیں ہوتی, پوری نہیں ہوتی نماز ان کے ذکر کے بغیر, تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ ان کے توسل ان کے وسیلے کے بغیر نماز کو قبول کر لے؟ لہذا جو بھی عبادت انجام دیتے ہیں اس عبادت میں ہمیشہ اہل بیت سے توسل کریں, اور توسل کر کے یہ کہیں کہ پروردگار ہمارے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے, بحق اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام قبول فرما. تو کہاں کہاں لے جاؤں؟ وہ مقام کے جہاں پر مقام دعا میں لوگوں نے گمان کیا کہ عبد اور رب کے درمیان خاص ہے, ہم جہاں چاہیں جیسے چاہیں پکار لیں. پروردگار نے کہا نہیں, تمہاری دعا بلند تو ہوتی ہے, ضروری نہیں ہے مجھ تک پہنچے. چاہتے ہو کہ مجھ تک پہنچاؤ تو اسے درود پر, درود کے لفافے میں لپیٹ کر بھیجو, تمہاری دعا پہنچے نہ پہنچے درود ضرور پہنچے گا. تو جب اہل بیت کے ذکر کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی, نماز کیا قبول ہوگی؟ مقام بہت سارے ہیں, بہت سارے مقامات ہیں کہ جہاں پر قرآن سے ثابت کیا جا سکتا ہے. نماز تو بہت دور کی بات ہے, ایمان بہت دور کی بات ہے, دعا بہت دور کی بات ہے, محبت تو میرا پرسنل ایشو ہے. ایسے ہی ہے نا بھائی, محبت تو میرا پرسنل ایشو ہے, مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے, یہ میرا پرسنل ایشو ہے یا نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں بھائی محبت تو پرسنل ایشو ہے, اب اللہ سے محبت ہو گئی تو کیا کریں؟ ایسے ہی ہے نا بھائی, اللہ سے محبت تو ہمارا پرسنل ایشو ہے, ایمان کی خیر ہے, اعمال کی خیر ہے, دعا کی خیر ہے, لیکن محبت تو کم از کم میرا پرسنل ایشو ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی ارشاد فرما دیا کہ اے نبی ان سے کہو, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اگر تم سمجھتے ہو محبت پرائیویٹ میٹر ہے تو اللہ کے نزدیک پرائیویٹ میٹر نہیں ہے. اے نبی ان سے کہہ دو اگر یہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں میری اتباع کرو, یحببکم اللہ, تو اللہ تم سے محبت کرے گا. آیت یہ بتا رہی ہے اتباع کا مطلب ہوتا ہے فعل میں پیروی کرنا, اپنے فعل کو نبی کے جیسا بنانا, یہ کہلاتا ہے اتباع. تو اس کا معنی یہ ہوا جب تک میرا عمل نبی سے شباہت پیدا نہیں کرتا تو اللہ مجھ سے محبت میں قبول نہیں کرتا. تو جب محبت قبول نہیں کرتا تو ایمان کہاں سے قبول کرے گا؟ لہذا جو کوئی بھی دنیا میں وسیلے کا منکر ہے میں اسے چیلنج کرتا ہوں بغیر اہل بیت کے نماز پڑھ کر دکھا دے, نہ ایمان مکمل ہوتا ہے, نہ محبت مکمل ہوتی ہے, نہ عمل مکمل ہوتا ہے. بس اب مرحلہ کیا ہوا؟ مرحلہ یہاں پر ہے کہ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر اللہ نے کسی کو اذن دیا ہے لیکن اس کا نام نہیں لیا, لیکن یہ بتایا کہ قیامت کے دن ان کو اذن ہوگا, ان کے پاس اذن ہوگا, تو جو اس کے پاس اذن ہوگا وہ شفاعت کرے گا. اب اگر اس کو تلاش کرنا ہے تو طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اے صاحبان تقویٰ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. تو جب اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرنا ہے تو وسیلہ کیسے ملے گا؟ وسیلہ ایسے ملے گا کہ جس کے ذکر کے بغیر اللہ عبادت قبول نہیں کرتی وہی وسیلہ قرار پائے گا, وہی وسیلہ قرار پائے گا. تو اب یہی بات یہاں سمجھ میں آ گئی کیا کہ جس کو دنیا میں اللہ نے اپنی طرف وسیلہ بنایا ہے قیامت کے دن وہی شفیع بنے گا. تو اب اہل بیت کا دامن جس نے دنیا میں چھوڑ لیا انہی کے لیے اللہ نے کہا نہ تمہارا کوئی شفیع ہوگا نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا. تو اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دو گے تو نہ دنیا میں کوئی عبادت قبول ہوگی نہ قیامت کے دن کوئی شفاعت قبول ہوگی. انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ یہ جو مقام شفاعت ہے اس کا راز کیا ہے. کل انشاءاللہ گفتگو کو یہاں سے آگے بڑھاؤں گا اور پھر اس مقام تک پہنچنے کی کوشش کروں گا جہاں پر اجمالاً صرف بیان کر سکوں کہ یہ جو مقام شفاعت سیدہ ہے اجمالاً اس سے زیادہ ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ہم بیان کر سکیں. جس بی بی کے ذکر کے بغیر عبادت قبول ہے اس کا مرتبہ یہ ہے کہ پیغمبر کا ہمیشہ کا ہمیشہ کا یہ دستور ہے جب بھی فاطمہ آئیں گی نبی اپنے مقام سے کھڑے ہو جائیں اور جناب سیدہ کی پیشانی پر بوسہ دیں گے, کبھی ہاتھوں کو چومیں گے, سینے سے لگا کر پیار کریں گے. انشاءاللہ عرض کروں گا کبھی اگر خدا نے موقع دیا. اتنا استشمام کرتے ہیں زہرا کو رسول, سونگھتے ہیں سیدہ کو سینے سے لگا کر, اتنا سونگھتے ہیں اتنا سونگھتے ہیں کہ آپ کی زوجہ کو حسد ہونے لگتا ہے. اور ایک دن اس حسد کے تحت وہ پوچھ لیتی ہے, یا رسول اللہ آپ سیدہ کو اتنا استشمام کرتے کیوں ہیں؟ اس نے تو شاید کسی بھی وجہ سے پوچھا ہو لیکن فاطمہ کی حقیقت پر سے ایک پردہ اور ہٹ گیا. فرمایا فاطمہ کی اصل بہشت ہے, فاطمہ کے نور کو اللہ نے بہشت میں رکھا تھا, فاطمہ کو اللہ نے صلب آدم میں جگہ نہیں دی تھی. جو صلب معصومین کے نور کو تحمل کر سکتا تھا فاطمہ کے نور کو تحمل نہیں کر سکتا تھا. فرمایا اللہ نے اس کے بہشت میں رکھا. پھر جب فاطمہ کو بھیجنا تھا مجھے عرش پر بلایا, مجھے عرش پر. میں کبھی کبھار جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں سوچتا ہوں, جس نور کو انبیاء کا صلب تحمل نہ کر سکا جناب خدیجہ کے رحم نے اس نور کو تحمل کیا. یہ بات یہ بتاتی ہے کہ جناب خدیجہ کی فضیلت انبیاء سے زیادہ ہے. اور اللہ نے رکھا اسے بہشت میں, اتنا بہشت میں رہی ہے کہ اب فاطمہ سے صرف بہشت کی خوشبو آتی ہے. میں نبی جب بہشت کی خوشبو کا محتاج ہوتا ہوں مشتاق ہوتا ہوں فاطمہ کو بھی کہتا ہوں. فاطمہ سے صرف بہشت کی خوشبو آتی ہے. جس کے وجود سے بہشت کی خوشبو آتی ہے جلتے ہوئے دروازے اور پکار کرتا ہے. جناب سیدہ کے مسائل تو پیغمبر کی حیات میں شروع ہو گئے, اس لیے کہ سیدہ دیکھ رہی ہے کہ منافقین کس طرح سے پیغمبر کی اہانت کر رہے ہیں. جس مرحلے میں پیغمبر بیماری کی شدت میں ہیں, بجائے اس کے کہ یہ صحابی یہ پیغمبر کے ساتھی آ کر پیغمبر کی ڈھارس پر بھاگتے ہیں, پیغمبر نے جس لشکر کو نکال دیا تھا اور یہ کہا کہ خبردار واپس نہیں آنا, پیغمبر کی اہانت کر کے واپس آ گئے. پھر پیغمبر نے اس کے باوجود یہ کہا اگر تم واپس آ گئے ہو تو لاؤ مجھے کاغذ اور قلم میں لکھ کر دے دو, لیکن پیغمبر کے ساتھ اہانت کی گئی, پیغمبر کی آواز سے آوازوں کو اونچا کیا گیا. حضرت عباس جو پیغمبر کے چچا ہیں وہ اس ہفتے کو یاد کر کے دھاڑے مار مار کے رویا کرتے تھے کہ پیغمبر کی امت نے آخری دنوں میں پیغمبر کی جتنی اہانت کی ہے کسی نبی کی امت نے اپنے نبی کے ساتھ ایسا نہیں. تو پیغمبر اپنے ساتھ رویہ دیکھنے کے بعد جان گئے ہیں کہ میری امت کے ساتھ کیا ہوگا, میری ذریت کے ساتھ کیا ہوگا. لہذا ایک دن جب کچھ خاص اصحاب موجود تھے پیغمبر نے گریہ کرنا شروع کیا اور اتنی شدت سے گریہ کیا کہ صحابی بھی رونے لگے اور پھر اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ کو کبھی ایسا گریہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، آج کس چیز نے آپ کو اتنا رلایا ہے؟ پیغمبر نے رو کر کہا گویا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں میری امت میری ذریت کے ساتھ کیا کرے گی، گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں میری بیٹی مجھے مدد کے لیے بلا رہی ہوگی لیکن میری امت میری بیٹی پر رحم نہیں کرتی۔ لہذا نبی پریشان ہے زہرا کے لیے، زہرا پریشان ہے نبی کے لیے، زہرا کے لیے بہت سخت ہے جو رسول پر گزر رہا ہے۔ لہذا آخری اوقات میں جناب سیدہ پہنچی اور پیغمبر کے سرحانے آ کر بیٹھ گئی کہ آخری کچھ اوقات میں اپنے بابا کو تسکین پہنچا سکوں، آخری کچھ اوقات میں میرے بابا کو میری وجود سے سکون نصیب ہو سکے۔ پیغمبر پر بار بار غشی کے دورے پڑ رہے ہیں، اتنے میں کسی نے دروازے پر دستک دی، پیغمبر بے ہوشی کے عالم میں ہیں۔ سیدہ نے کہا ابھی واپس چلے جاؤ، میرے بابا بھی استراحت کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دوبارہ دستک دی، جناب سیدہ نے کہا میں نے تمہیں کہا ہے نا بابا استراحت کر رہے ہیں واپس چلے جاؤ۔ جب تیسری مرتبہ دستک ہوئی آواز میں بھی شدت زیادہ تھی، سیدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ابھی سیدہ رو رہی تھی وہاں پیغمبر کی آنکھ کھلی، بیٹی کو روتا ہوا دیکھا، ایک مرتبہ تڑپ کر بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کہا سیدہ ارے میری زندگی میں تجھے کس نے رولایا ہے، میرے ہوتے ہوئے تیرے رونے کا سبب کیا بنا ہے؟ سیدہ نے کہا بابا کوئی دروازے پر بار بار آ رہا ہے اجازت طلب کر رہا ہے۔ بابا اس کی آواز سے سیدہ کا دل دہل رہا ہے، کہا سیدہ تجھے معلوم ہے یہ کون ہے؟ ارے یہ ملک الموت ہے، تو بیٹھی ہے تیرے احترام کی وجہ سے اندر نہیں آ رہا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ ابھی بیٹی کا صرف دل دہلا تھا آپ بے چین ہو گئے، ارے آپ کی آنکھ بند ہوگی امت جب آگ لے کر آئے گی سیدہ کے پہلو کو توڑے گی، سیدہ کے محسن کو سے تب آپ کے اوپر کر دوں۔ لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب۔ بار لها بحق حضرت الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها، منتقم الزهراء، منتقم كربلاء، منتقم الشهداء حق، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے زبور میں تعظیم بحق حضرت زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ مومنین دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ ہمارے جتنے بھی بیمار ہیں خصوصاً جو بیمار مرید نظر ہیں، کچھ لوگوں نے خاص طور پر کہا ہے بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ ہمارے اسیروں کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما۔ مومنین دنیا میں جہاں جہاں باطل سے برسر پیکار ہیں، بحرین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، سعودی عرب میں، لبنان میں، نائجیریا میں، بار الہ ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ فلسطین، میانمار اور بالخصوص کشمیر کے مومنین کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ بار الہ دین دشمن اہل بیت، دشمن قوتوں کو، پاکستان دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا تمام علماء مراجع اعظم کی حفاظت فرما، بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر معظم انقلاب انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، حزب اللہ حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ انصار اللہ کی رہبریت، حشد الشعبی اس کی رہبریت کی حفاظت فرما۔ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، ہم سب کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتك يا أرحم الراحمين۔